فضل و سنن و نوافل، سنتوں اور نوافل کی فضیلت۔ اب یہاں سے آگے کچھ ایسی جو چیپٹرز آ رہے ہیں ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم مختلف نمازوں کا تذکرہ پڑھیں گے جو فرض کے علاوہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں کچھ بنیادی مسائل جو ہیں اس رکوع میں ہو گئے۔ نماز ظہر سے قبل 4، بعد میں 2، نماز مغرب کے بعد 2، نماز عشاء کے بعد 2، نماز فجر سے پہلے 2، 2 رکعت سنت موقعہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صابر علی سنتی اشرت رکعتن من السنتی بن اللہ له بیتن فی الجنہ 4 رکعات قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص باقاعدگی سے 12 رکعت سنتیں ادا کرے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت، 2 ظہر کے بعد 2 رکعت، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت، نماز عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ رکعتیں عموماً ہمارے کلچر میں تو نماز کا حصہ سمجھ کے پڑھی ہی جاتی ہیں، لیکن ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ فرض فرض ہے، سنت سنت ہے، ہاں ان کو پڑھنے کا اجر بہت ہے۔ فرق کیا دونوں میں؟ فرض نہیں پڑھیں گے تو پکڑ ہوگی، جواب دہی ہوگی اور انسان گناہگار ہوگا اور جانتے بوجھ سے انکار کرتا ہے تو اسلام کے دائرے سے بھی وہ نکل جائے گا۔ جبکہ سنتیں اور خاص طور پہ نوافل جو الگ سے ہوتے ہیں، اس سنتوں کا یہ ہے کہ پڑھنا اجر کا سبب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا اجر بھی ہے، آپ کی اتباع کی بھی اس میں ایک بات مل جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے وقت پہ یا بعد میں نہیں پڑھتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ انسان گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اگر مسلسل نہ پڑھے، نمبر ایک۔ دوسری بات ہے کہ اس کو نماز کا حصہ ہی نہ سمجھے تکبر کے مارے، ہاں میں تو صرف فرض پڑھوں گا، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تو نبی نے پڑھی تھی، اللہ نے تو نہیں کہیں، تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اور نوافل سراسر دل کی خوشی کا معاملہ ہے، تطوع کہتے ہیں اس کو عربی میں، باب التطوع کے نام سے نفل نمازوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوتا ہے۔ تو اس کو بالکل ایک فرض کے درجے پہ رکھ لینا، مثال ہے کہ ہمارے ہاں نمازوں کی تعداد جو ہے ایک خاص قسم کی مقرر کی گئی ہے۔ مثال دوں گی، ظہر کی نماز 4 سے 12 رکعت ہوتی ہے، 2 سنت 2 فرض، 2 سنت 2 نفل، عموماً لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اب بالفرض کوئی شخص کسی ایسی مجبوری میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کے پاس صرف 5 سے 10 منٹ ہے، اب 10 منٹ میں وہ 12 رکعت پڑھے یہ سوچ کر کہ اگر اس میں سے کچھ بھی کم کی تو میری نماز نہیں ہوگی، ہاں ایک صورت ہے۔ اب آپ سوچیے کہ 10 منٹ میں جس نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں اس کا خشوع کتنا ہوگا، خضوع کتنا ہوگا، قیام کتنا لمبا ہوگا، پھر رکوع اور سجدہ کتنا لمبا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت قاعدہ دیا کہ تم فرض 4 پڑھ لو۔ اصل چیز تو فرض کی ہی بات ہے، وقت ملتا ہے بیچ میں 4 سنت بھی پڑھ لو۔ اگر اس وقت نہیں ہے تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، بعد میں سنت پڑھ لو، نفل پڑھ لو۔ یعنی اس کو باقاعدہ نماز کا حصہ بنا کے نماز کو بوجھل کر دیا جانا اور پھر خشوع اور خضوع سے خالی نمازیں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پورے چیپٹر اور بلکہ اس سے اگلے چیپٹر کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹ آپ کا مزید کلیئر ہوگا، پھر کوئی سوال ذہن میں آیا تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت کے بعد لفظ مؤکدہ ہے، مؤکد عقدہ سے ہے، حمزہ کاف دال، مضبوط کرنا، یعنی یہ وہ سنتیں جو اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے، تاکید ہے جس کی۔ اور فجر کی 2 سنتیں ایسی ہیں کہ جو سفر میں بھی آپ پڑھتے تھے، تو ان کے پڑھنے کا اہتمام بالخصوص ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ وغیرہ ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ۔ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ سوچے ذرا دنیا کی ساری چیزیں کیا کچھ ہے، ان سب سے قیمتی کیا ہے؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک اتل فجری خیر من الدنیا وما فیہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا فجر کی دو رکعت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اسی لیے اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اگر کسی دن ایسا ہو جائے کہ فجر کی نماز کے لیے جب آنکھ کھلے تو بس اتنا ہی وقت ہے کہ آپ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں. نمبر ایک بات. دوسرا وہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے, اب کیا کریں؟ آپ جماعت پڑھ لیں, جماعت میں شامل ہو جائیں, اسی طرح فرض نماز شروع کر دیں اور اس کے بعد پھر دو سنت پڑھ لیں. اس میں آئی ڈونٹ نو حدیث آگے آ رہی ہے کہ نہیں کہ ایک صحابی کو اپنے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نیت باندھتے ہوئے دیکھا, جب وہ سلام پھیر چکے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے دوبارہ نماز پڑھی, تو کہا اللہ کے نبی نہیں وہ میں دیر سے اٹھا تو میں آیا تو جماعت تھی تو میں نے فرض پڑھے تو اب میں نے سنتیں پڑھی ہیں, اور آپ نے اس پہ پھر کچھ نہیں کہا. تو یہ سنت تقریری ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی فیل ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا. اسی پہ بیس کرتے ہوئے پھر یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ جب کوئی سوتا رہ جائے یا فجر کی نماز پڑھے اور اس نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی تو گو کہ فرض نماز کے بعد سجدہ نہیں ہے, مگر فجر کی نماز جو ہے اس سے لے کے سورج کے نکلنے تک نفل نہیں پڑھ سکتے, لیکن کسی کی سنت چھٹی ہوئی ہے تو وہ پڑھیں گے, اور صحابی نے آپ کے سامنے پڑھے اور آپ نے کچھ نہیں کہا. تو اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اس کو انسان چھوڑ نہیں سکتا. ظہر سے قبل چار سنت ادا کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار رکعت سنت ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. ان ام حبیبت رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا حرمه الله على النار. حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعت اور بعد میں چار رکعت ادا کرے اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی جو فضیلت ہے نا وہی بیان کی گئی ہے. ظہر سے پہلے اگر چار کی بات یہ آئی کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس کی دلیل موجود ہے, آگے آ رہی ہے, میں آپ کے لیے بھی پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں جو ایک ہمارے ہاں معروف ہے, ایک مسئلہ بن چکا ہے. فضائل کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کا اتنا ثواب اس کا اتنا ثواب, اور پھر کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ثواب ہی کی نیت سے تم کوئی کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز اس مسئلے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس چیز کا جتنا اجر یا اس کا فضل یا اس کی فضیلت اللہ کے نبی کی حدیث سے یا قرآن پاک سے پتہ چل گئی اسی کو ہم نے لینا ہے. یہ حدیث جو ہے آگے میں آ رہی ہے, میں صرف ابھی اردو میں پڑھتی ہوں کہ حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا ظہر سے قبل چار رکعت سنت جن میں سلام نہ ہو, یعنی اکٹھی چار پڑی جائے, ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اب یہاں ان کے لیے آیا, جبکہ جو بعد والی رکھتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ کے حرام ہونے کی بات ہے. ہے دونوں سنتیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ زہر سے قبل پڑھیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں, اور کیا ہم یہ کہہ سکتے زہر کے بعد چار رکعت سنت ادا کرنے والے یعنی جو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یعنی اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اس مسئلے پہ بہت ضرورت ہے. ہمارے ہاں آپ کو میرا خیال ہے کہ لٹریچر کے نام پہ دین کے نام پہ ایسی کتابیں زیادہ ملتی ہیں جس میں اللہ کے نام پڑھ لیجئے, اس نام کو پڑھنے کا اتنا ثواب, اس کے پڑھنے والے پہ روزی کھل جاتی ہے, اس کے رشتے ہو جاتے ہیں, اس کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے. قرآن کی صورتوں کے فضائل پہ پوری پوری کتابیں موجود ہیں, اسی طرح اور دوسرے وظائف. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں عموماً فضائل اور وظائف کی کتابوں میں جتنی باتیں لکھی ہوتی ہیں اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں کسی کی سند بھی ہوتی ہے نہیں. اکثر کے نیچے تو یہ لکھا ہوتا ہے بزرگوں نے کہا, یہ بزرگوں کے عمل سے ہے, اور اگر کوئی حوالہ ہوتا بھی ہے عام لوگ اس کو حدیث کا سمجھ ہوتے ہیں, لیکن وہ حدیث کی کتاب نہیں ہوتی بلکہ وہ بات میں جیسے کمپائل کی بھی کوئی کتاب ہے تو اس کا ریفرنس ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جہاں جو فضیلت بتا دی بس وہاں رک جائے. جس طرح وہ عمل اللہ کی طرف سے ہے نا, اسی طرح اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں ثواب کیا ہے اس کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. نماز عصر سے قبل چار رکعت سنت غیر موقعہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ امرأً صلى قبل العصر اربعا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس آدمی نے عصر سے قبل چار رکعتیں پڑھی اللہ اس پر رحم فرمائے. یہاں دعا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عصر سے قبل چار رکعتیں پڑھتا ہے اس پہ اللہ تعالی رحم فرمائے گا. لفظ کو دیکھیے, فرمائے دعا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے اگر چار رکعت کوئی پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی یہ دعا پا لے گا. ہوگا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے, یعنی اتنا باریک مسئلہ ہے. آپ دیکھیں ہر رکن سنت کے ساتھ مختلف قسم کی فضیلت آ رہی ہے. اسی طرح آگے نماز چاشت کی بات ہے. نماز چاشت کی چار رکعت ادا کرنے والے کے دن بھر کے کام سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. کوئی ہے ایسا جو یہ نہ چاہے؟ ہم صبح اٹھے اور ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ کے میرے ذمہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ویسے سارے اللہ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان نوافل کے پڑھنے کے بعد دن میں برکت کتنی آ جاتی ہے. نماز تراویح گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے. رات کے کسی بھی حصے میں سو کر اٹھنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے والے میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ کثرت سے یاد کرنے والوں میں فرماتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امرأته فصلیا رکعتین کتبا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور دونوں دو رکعت نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کا نام کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیتے ہیں. اس ابن ماجہ اور ابو داؤد نے روایت کیا. کتنی پیاری روایت ہے. آپ دیکھیں کہ اختتام اگر کیا جائے تو دونوں کی جنت بنے گی نا. اور رات کو بندہ جاگتا تو ہے ہی ہے, کئی دفعہ فنکشنز کے نام پہ جاگتے ہیں, کئی دفعہ مہمانوں کے نام پہ, لیکن اللہ کے ذکر کے لیے اٹھے. یہاں تو صرف اتنی بات ہے نا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے پہ رحم کرے کہ جب ان میں سے ایک سو جاتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر پانی کے چھینٹے لگاتا ہے, یعنی اس کو نیند اس کی اڑانے کے لیے پانی لگاتا ہے, اور اسی طرح دوسرا بھی اس کے لیے کرتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ذہن بہت مل جائیں گے, جب سوچ مل جائے گی, جب محبت ہوگی. اگر آپ دن میں لڑتے رہے اور رات کو پانی کے چھینٹے لگائیں تو پتہ چلے رات کو بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے اچھے تعلقات کی ضرورت ہے. آپ میں سے کوئی یہ رسک نہ لے کہ آج ہی جاتے ہی آپ یہ عمل کر دیں اور کل سے کلاس ہی آپ کی بند ہوئی ہو. آپ کا عمل جتنا اچھا ہوگا نا اپنے گھر والوں کے ساتھ, اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو ادھر آنے کی اجازت دیں گے. چلیے, ایک سجدہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے نام اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ فرماتے ہیں, ایک گناہ مٹاتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرتے ہیں. عن عبادۃ بن ثابت رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. حضرت عبادہ بن ثامت سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی لکھتے ہیں, ایک گناہ مٹاتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرتے ہیں, لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. قیامت کے روز فرض نماز کی کمی اور کوتاہی کی کثر سنتوں اور نوافل سے پوری کی جائے گی. پیچھے اس پہ ہم حدیث پڑھ چکے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس وہ انسان کو موقع مل جائے اور سنت اور نوافل عبادت کو کثرت سے کرے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پھر معاملات جو ہیں اس کو آسان بھی کرے گا, کمیوں کو پورا کرے گا. اب یہ تو تھے فضائل, اور میں سوچ رہی تھی کہ کسی کو بھی ہم کتابیں بانٹتے ہیں، بعض دفعہ لوگ اس طرح کے وظائف پڑھنے کی باتیں جس میں کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہوتی، کیا اس کی جگہ صرف یہ 5-6 صفحے، یہ بلکہ 2 صفحے اسی میں جو ہیں جس میں فضیلتوں کا بیان ہے اور جو سنت سے ثابت ہیں، اگر ان کو ہی اگر انسان ایک چھوٹے سے بکلٹ کی شکل میں دے دے تو مجھے تو ہر حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے رغبت آ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً یہ کام کر لوں۔ جو حدیث کی زبان میں اثر ہے نا، اللہ کے نبی کے الفاظ کو سننے کے بعد جو عمل کی رغبت آتی ہے وہ کسی انسان کے کہے اور بولے الفاظ سے نہیں آ سکتی۔ اور اس بات، یہی ہمارا دین ہے، ہمارا دین جو نا یہ چین کا دین ہے، سنت کا دین ہے۔ آپ اگر حدیث کی ٹرمنالوجیز کو دیکھیں تو وہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ لولا الاسناد، کہ اگر سندیں نہ ہوتی۔ سند کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی سے بات ہم تک کیسے پہنچی۔ جیسے شروع میں، اب یہاں ہم تو ابو ہریرہ کی بات پڑھ رہے ہیں نا، لیکن ابو ہریرہ سے لے کے یہ جس کتاب میں، یہ جیسے مثال ہے، آپ کو تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرا دوں، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے نا 296 میں، اور راوی ہیں ابو ہریرہ۔ اب ابو ہریرہ کب تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور امام ابن ماجہ اور ابو داؤد جو ہیں یہ اس سے کتنے بعد کے دور میں؟ آپ سوچیں کہ ایک شخص ابو ہریرہ ادھر موجود ہے اور ابن ماجہ اور ابن داؤد اپنی کتاب میں اس بک کو لائے ہیں، کیسے سنی ہوئی لکھ لی؟ یہاں سے لے کے بیچ میں کتنے لوگ آتے ہیں جن کی سند ملتی ہے، یہ اس کو ملے اور یہ ابو ہریرہ کو ملے، اور ابو ہریرہ نے یہ بات کہ، اس کو چین کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث کا شروع کا حصہ ہم پڑھتے ہیں نا، نبی سے لے کے قال رسول اللہ تک، اس کو سند کہتے ہیں، چین۔ اور اس کے بعد والا جو حصہ جو عموماً اللہ کے نبی کے الفاظ ہوتے ہیں اس کو متن کہتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے، کہتے ہیں کہ اگر یہ سند نہ ہوتی تو ہر کوئی جو مرضی چاہتا وہ کہتا اور کہہ دیتا، یعنی ہمارا دین پھر قیل اور قال کا دین ہو جاتا، لوگوں نے کہا ہے، سنا ہے، یہ بات پتا ہے، جانتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، دین کے کہاں سے سنا ہے، پیچھے سے اس کا سورس اللہ کے نبی تک کہاں جاتا ہے۔